حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي قتل بكربلاء عطشانا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. أيام أيام عزائي أبا عبد الله الحسين اور ان تمام مجالس و عزا کے بانی سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں غم حسین ہے، اس کا سر چشمہ قلب مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی، کہ غم کی وہ شعائیں جو وہاں سے پھوٹ رہی ہیں، یہ ہمارے دلوں میں یہ شعائیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغموم ہیں، اور ان کے پیچھے سر چشمہ وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ تمام فقط شیعہ نہیں بلکہ تمام انبیاء اور اولیاء کے دلوں میں اگر کوئی غم آئے تو یہ اس وقت ہے جب قلب فاطمہ زہرا غمگین ہو، اور خوشی اس وقت ہمارے دلوں میں آتی ہے جب قلب فاطمہ زہرا خوش ہو. تو انشاءاللہ یہ ایام 10 دن اللہ توفیق دے آپ کے ساتھ ہیں، تو ان مجالس میں بہت سے لوگ آتے ہیں حاجات کے ساتھ، دادا مرحوم آوا سید علی موسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام حسین کی مجلس میں نیت کے ساتھ آئے، کوئی کہے میری یہ پریشانی ہے آج میں امام حسین کی مجلس میں جاتا ہوں میری یہ پریشانی دور ہو، کیونکہ یہ ہر چیز ہے، آل ان ون یہاں پہ آپ کو ملے گا، یہ ہسپتال بھی ہے، یہاں دوائی بھی ہے، یہاں فرش بھی ہے اور یہاں عرش بھی ہے، یہاں معرفت بھی ہے، یہاں علم بھی ہے، یہاں تقویٰ بھی ہے، یہاں شجاعت بھی ہے، ہر چیز جس کے آپ کو طلب ہو۔ تو اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ ہر چیز تیزی کے ساتھ وہ بھی مل سکتی ہے، وہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ علیہ السلام۔ اسی لیے جو مریض ہیں وہ اپنی شفا کی نیت سے آ کے بیٹھے مجلس امام حسین، کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں فقط آپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ نہ فقط در دیوار کو مس کر رہے ہیں بلکہ امام حسین کے ان عزاداروں کو بھی یہ فرشتے مس کرتے ہیں، کہ ان کے مس کا اثر کیا ہے کہ جاہل عالم بن جاتا ہے، مریض شفایاب ہو جاتا ہے، نافرمان فرمان بردار بن جاتا ہے، جو اطاعت نہیں کرتا باغی ہے وہ اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور عزاء امام حسین کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے ایک درود و سلام بھیجتے ہیں خدمت امام میں، اور ہر روز ہم اس سلام کو بھیجا کریں گے، اور اس میں بہت اثرات ہیں، ہم معنوی ہم مادی، خصوصاً شفا کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے۔ کہ جب یہ مجالس ختم ہوں آپ اپنے اندر واقعاً ایک تبدیلی محسوس کریں، اگر مریض ہے وہ محسوس کرے کہ میری صحت پہلے سے بہتر ہے، اگر ایک بے نمازی ہے وہ نمازی بن کے جائے، اگر ایک بیزار ہے، دل غمگین ہے، یہاں سے نشاط اور خوشی لے کے جائے، بہت اہم۔ تو انشاءاللہ خیر و برکت کے لیے اور مریضوں کی شفا کے لیے، اس وبا اور ان بیماریوں کے دور ہونے کے لیے، اور آپ کے دل میں جو حاجتیں ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، ان حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے، خیر و برکت کے نزول کے لیے، اور سب سے بڑھ کے قلب امام زمان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ امام کی ایک کلی نظر ہے تمام مجالس پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ امام کی ایک خصوصی نظر بھی قومی مرکز کے اس مجلس پہ بھی پڑے۔ تو اس خصوصی نظر کے لیے ہم یہ درود و سلام بھیجتے ہیں، امام زمان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، تاکہ امام اس وقت روئے زمین پہ جہاں پہ بھی موجود ہوں اور اپنے جد کے عزا میں مصروف ہوں، بغیر شک کہ وہ تشریف لاتے ہیں اپنے جد کے عزا میں، اور معلوم نہیں آج وہ کون سا عزا خانہ امام باڑہ خوش قسمت ہے جہاں پہ مولا تشریف لے جائیں عزا کے لیے اور غم حسین کے لیے۔ تو درود و سلام بھیجتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین۔ ایک درود بھیجے محمد اور محمد۔ تمام مریضوں کی شفا کے لیے بھی ایک درود بھیجیں۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں، عقلوں میں، باطن میں نورانیت آئے، اور معرفت پیدا ہو، باواز بلند درود پہ جمع مدا جو میں آیا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن بغیر شک کے فلاح پا جائے گا، کہ مومن کے لیے ہر صورت کامیابی ہے، مومن کے لیے ہر صورت میں نجات ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کے لیے کامیابی ہے، کسی اور کے لیے اللہ نے کامیابی کا ذکر نہیں کیا، دنیا کی کامیابی کو کبھی بھی قرآن نے کامیابی سے تعبیر نہیں کی، بلکہ کامیابی کا قرآن نے اس کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ موت کے بعد انسان فلاح اور کامیاب ہو، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے، کیونکہ دنیا اس میں گزر جانا ہے، یہاں ہم نے ہر صورت اپنی زندگی گزارنی ہے، یہاں ہم ہر عقیدے کے ساتھ، ہر سلیقے کے ساتھ، ہر فکر و مکتب و فرقہ و نظریے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، یہاں عیسائی بھی کوئی بن جائے گا، کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی مسلمان بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی تاجر بنے گا، کوئی فاسق بنے گا، کوئی فاجر بنے گا، یہ عالم میں دنیا آزادی کی جگہ ہے، یہاں خدا نے انسان کو اختیار اور آزادی دی ہے، تکوینی طور پر وہ آزاد ہے، وہ جس نظریے کو اپنائے، لیکن خدا نے فرمایا، عقل بھی دی ہے، راستہ بھی دکھایا ہے، حجت بھی بھیجی ہے، لیکن خدا نے ایک آیے میں فرمایا، فقط اور فقط یاد رکھنا، دنیا میں تم جو بھی کرو، جس نظریے کو بھی اپناؤ، جس مکتب کو بھی اپناؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن فلاح اور نجات فقط اور فقط مومن کے لیے ہے۔ ایک درود بھیجے محمد عالم، اسی لیے اب اس راستے کو ہم نے طے کرنا ہے، ہم دنیا کے اس مرحلے میں ہیں، سخت ترین مرحلہ ہے اور آمادگی کا مرحلہ ہے، اور منزل دنیا میں ہم ہیں، سفر کرتے کرتے مٹی سے پھر جمادات سے نباتات میں آئے، نباتات سے ہمارے اجداد باپ دادا نے وہ روٹی وہ پھل وہ سبزی کھانے کے بعد، ہاں جی، نطفے میں تبدیل ہوا، نطفے سے رحم مادر میں آیا، اور رحم مادر سے ہم سفر کرتے ہوئے ابھی تک اس مرحلے میں پہنچے ہیں۔ یہ دنیا کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، البتہ میں آگے آگے کے درسوں میں ذکر کروں گا اور تحریروں میں اور تقریروں میں کہ واقعا دنیا اس طرح یا دین اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، ہم بالکل ابتدائی سطح پہ ابھی دین کے بارے میں، آگے ذکر ہوا کہ دین کیا ہے، دین کے مراحل کیا ہے، اس لیے فرمایا ہم اس مرحلے میں ہیں، راستہ طے کرنا ہے ہم نے، کچھ لوگ فقط وقت گزارتے ہیں، دنیا میں خدا نے ہمیں فقط وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، خدا نے دنیا میں ہمیں مفید وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہم دعاؤں میں کیا کہتے ہیں خدا سے کہ خدایا اللہم انی اسألک علما نافعا، خدایا اگر علم دینا ہے تو علم نافع چاہیے، وہ علم جو آپ کو فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم، ہر لحظہ بے لحظہ ہم اس سفر کو طے کر رہے ہیں، 9:44:10، 9:45:12، 9:45:13، کس قدر تیزی سے ہم، اللہ اکبر، اس لیے فرمایا انسان کسی چیز کی طرف اس تیزی سے نہیں جا رہا جس تیزی سے وہ موت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کس سپیڈ، ہر لحظہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ انسان ایک لحظے کا بھی اس کو علم نہیں ہے، تیاری کتنی ہے، عقیدہ صحیح ہے، عبادتیں صحیح ہیں، واجبات اپنے جگہ پہ ہیں، واجبات میں کوئی کمی تو نہیں، اللہ بھائی بہت اہم ہیں آپ. کسی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا رزق کیا ہے، مولا علی نے فرمایا تم اس موت کو، اس برزخ کو، قبر کو معمولی نہ سمجھو، معمولی مرحلہ نہیں ہے. وہ بڑے بڑے اولیاء ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ بھائی قبر کی وحشت سے، موت کی وحشت سے. دنیا میں سب سے بڑا رزق کیا ہے اگر انسان لینا چاہے؟ سب سے بڑا رزق کیا ہے جی؟ سب سے بڑا رزق دنیا میں یہ ہے کہ واقعا انسان گناہگار ہو، دن کو گناہ کرے اور رات کو بغیر توبے کے سو جائے. اس سے اور بڑا رزق گناہوں کی معافی نہ ہو بھی ہو اور انسان اس دنیا سے جائے. یہ مرحلہ بہت سخت ہے. ہم دنیا کے مرحلے میں ہیں، اور یاد رکھیں کہ دنیا، پیغمبر اکرم نے اس دنیا کے مرحلے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، جامع انداز میں بیان کیا، ایک لفظ میں بیان کیا، ایک جملے میں بیان کیا. تمام سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تمام عالی ترین عرشی حقائق کو ایک جملے میں لا کر زمین پہ نازل کر دیا، اور فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. درود بے محمد علیہ وسلم. اور انسان ہر لحظہ یہاں کاشت کر رہا ہے. کیا کاشت کر رہے ہیں جی؟ دن رات کیا عقیدہ آپ نے کاشت کیا ہے؟ کیا عمل آپ نے کاشت کیا ہے؟ کون سے سلیقے آپ نے کاشت کیے ہیں؟ کون سے علم آپ نے کاشت کیا ہے؟ ہر لحظہ آپ کاشت کر رہے ہیں. فلاح جو کہا، قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا جائے گا اور ہر صورت کامیاب ہوگا. کیونکہ فلاح یا فلاح اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے. ہم دنیا میں ہر لحظہ بو رہے ہیں، اور جو آپ بو رہے ہیں چاہے وہ عقیدے کے عمل میں ہو، عالم میں ہو، یا عمل کے عالم میں، آپ نے اس کو ہر صورت کاٹنا ہے. ایک دن آپ کو ہر صورت اپنے عمل کا سامنا، یہ بہت سخت ترین مرحلہ ہے. قرآن نے یہ فرمایا، تمہارا عمل فقط یہ نہیں ہے کہ تم عمل انجام دیتے ہو، فرمایا ہم اس عمل کو رشد بھی دیتے ہیں. یہ عجیب مرحلہ ہے. مثلا خدا قرآن میں ایک بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد علیہ وسلم. قرآن کے آیات میں غور کریں، تفکر کریں، حقیقت قرآن میں ہے. اگر تمام ہستی کو الفاظ کی صورت میں بیان کیا جائے تو وہ قرآن ہے. اگر اس الفاظ کو مجسم کیا جائے تو ہستی ہے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں، یہ تمام ہستی جو خدا نے بنایا اور یہ سب مخلوقات الہی، اس کو اگر تحریر میں لایا جائے تو یہی قرآن ہے جو ہمارے، اور اگر آپ قرآن کو مجسم کریں تو تمام ہستی ہے. خدا نے اس ہستی میں، آپ دیکھیں اس قرآن میں ایک حقیقت کو عجیب بیان کیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا عمل فقط، آپ نے جو نماز صبح پڑھی ہے وہ نماز صبح پڑھتے ہی بس وہیں پہ ہے، نہیں. یہ عمل آپ کا رشد پا رہا ہے. اور حقیقت میں جس طرح انسان ایک بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو یہ بیج رشد کرنا شروع کرتا ہے اور ایک ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں یہ پھل دینے لگتا ہے. آپ نے آج تک زندگی میں جو عمل بھی انجام دیا ہے، جب سے آپ نے شعور سنبھالا ہے، معلوم نہیں آپ کے یہ عمل اس وقت کس سطح پہ ہوگا. اللہ آپ نے 20 سال پہلے جو نماز صبح پڑھی، وہ نماز صبح اس وقت کس حال میں ہو، اللہ اکبر، کتنا رشد کیا ہو. یہ بینک ہے ایک قسم کے، جس میں آپ اپنے پیسہ رکھتے ہیں. اب جس نے جس قدر زیادہ پیسہ رکھا ہو، اتنا ہی پروفٹ اس کو زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے. قرآن اس کی بیان، اس حقیقت کو کس طرح بیان کرتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، خدا قرآن میں اس طرح فرماتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَات، جو صدقہ تم اللہ کے راہ میں دیتے ہو، یہ نہ سمجھو 10 روپیہ دیا، ہم اس 10 روپیے کو رشد دیتے ہیں، اس 10 روپیے کو ہم بڑھاتے ہیں،
یہ اسی جگہ پہ نہیں رہتا, یہ بڑھتا ہے. ایک اور جگہ پہ خدا اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتا ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین کو مادی مثالوں سے خدا نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان کے ذہن میں صحیح طرح بیٹھے. مثلا فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے, کمثل حبہ, اس بیج کی مانند ہے, گندم کے اس بیج کی مانند. دیکھیے بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آیت اللہ جواد عاملی کیا فرماتے ہیں, تشبیہ ہے معقول بے محسوس. ہاں جی, کبھی خدا ایک عقلی حقیقت آپ کو سمجھانا چاہے تو اس کو محسوس سے مثال دیا جاتا ہے جو آپ کے حس میں ہے, جس کو آپ اپنے عام روز مرہ زندگی میں عام دیکھتے ہیں. خدا کبھی حقیقتوں کو اس طرح آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ آپ پہ وہ حقیقت کھل جائے, واضح ہو جائے, آپ کے لیے راستہ کھل جائے, آپ سمجھ جائے کہ حقیقت کیا ہے, ورنہ محدود رہیں گے. محدود رہنا کمال نہیں ہے, یاد رکھیے. کہاں تک رشد کیا ہے ابھی آپ نے, آپ کی معرفت اس وقت کس سطح پہ ہے, مولا علی کے بارے میں, دین کے بارے میں آپ کی معرفت کہاں پہ ہے؟ آئے مولا علی کو فقط خیبر خندق کے حد تک پہچانا ہے, کبھی مولا علی کی توحید کو بھی آپ پڑھیں, اللہ اکبر, کبھی مولا علی کے قرآن کی تفسیر کو بھی آپ پڑھیں, کبھی مولا علی کے حقائق عرشی اور فرشی کے بارے میں نظریات اس کو پڑھیں کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں. اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے ایک درود بھیجے محمد عالم. ہم تو لاہور کے تمام راستوں سے بھی آگاہ, وہ باقی معارف ہم چھوڑیں. ہمیں تو نماز کی معرفت نہیں ہے ابھی, ہمیں تو روزے کی معرفت نہیں ہے ابھی, اللہ اکبر. یہ نماز انسان نے اس کو معمولی عمل سمجھا ہے, کوئی معمولی چیز ہے. اللہ اکبر, دن میں 5 دفعہ اللہ سے بغیر واسطے کے ہم کلام ہونا, اللہ اکبر, یہ معمولی چیز ہے. پیغمبر اکرم ایک روایت میں فرماتے ہیں اپنے عقلوں کو استعمال کریں, ہم استعمال نہیں کرتے. اپنے اندر جو آپشنز ہیں خدا نے آپ کے روح کے اندر رکھے ہیں ان کو ایکٹیو کریں. آپ جب موبائل خریدتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس موبائل کو چھیڑتے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ موبائل کو آپ چھیڑتے رہتے ہیں, کیوں؟ تاکہ آپ کو اس کے تمام فنکشنز کا, کبھی اپنے روح اور عقل کے فنکشنز کو چھیڑا ہے؟ کبھی اپنے دل کے فنکشنز کو چھیڑا ہے؟ دیکھا ہے اس میں کتنے آپشن خدا نے رکھا ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد. جب آپ ایک موبائل خریدتے ہیں, اب بھی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, مجھے یقین ہے بی سی او ایسے فنکشن ہمارے موبائل میں ایسے ہیں جس کا ہمیں ابھی تک علم, ابھی تو ہم سافٹ ویئر کو چھیڑتے ہیں, ہے کہ دین کے اتنے مراتب ہیں. آپ کس مرتبے پہ ہیں, ہم کس مرتبے پہ ہیں دین؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے, بعض لوگوں کا دین, میں کبھی مثالوں میں جب دین کے مراتب کو بیان کرنا چاہتا ہوں, بعض لوگوں کے دین کی معرفت کی حد کس طرح ہے, جس طرح ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ کال آئے تو سبز دبانا ہے, کال بند کرنا ہے تو. کچھ لوگوں کے دین کی حد کی معرفت اسی حد تک ہے, بس یہ نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا. لیکن کچھ کی دین کی معرفت اس سے اوپر ہے, وہ مختلف موبائل کے فنکشنز کو میں محسوس سے مثال دیتا جاؤں گا تاکہ آپ سمجھتے جائیں, ہاں جی, کہ دین کہاں تک ہے. کہ بو علی سینا فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا نا کہ عارف کی مثال کیا ہے, عارف کون ہے, جس کے دل میں معرفت ہے وہ کون ہے, اس کو ہم عارف کہتے ہیں. فرمایا عارف وہ ہے کہ جس کا جسم لوگوں میں ہو, روح عرش پہ ہو. ہم تو لاہور کی گلیوں میں زندگی گزار کے ختم ہو جائے. اسے کیوں معرفت نفس, اقبال کیوں اس قدر خودی کی بات کرتا رہا؟ اپنے خودی کو پہچانا ہے, یہ میں کیا ہے جو آپ کے اندر ہے, ذرا اس پر غور کیا ہے کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد فنفخت فیہ من روحی, ہم نے اپنے روح میں سے تمہارے اندر پھونک دیا, اس روح کے پھونکنے کے بعد تو کہہ سکا میں. اقبال خودی کے بارے میں کتنا, اس مے کے فنکشنز کو کبھی چھیڑا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے میرے اس مے میں کیا کیا چیز ہے؟ ہاں جی, مولا علی نے ایک جملے میں آپ کے روح اور آپ کے اس مے کی حقیقت کو بیان کیا ہے. یہ کس قدر وسیع ہے, یہ کس قدر عظیم ہے. فرشتوں نے آپ کو کیوں سجدہ کیا؟ اس وجہ سے سجدہ کیا کہ جو کیپیسٹی آپ میں تھی, جو میموری آپ کے اندر ہے انلمیٹڈ, وہ فرشتوں میں نہیں ہے. درود بھیج محمد آل محمد. فرشتوں نے یہ کہا خدا نے یہ کیسا ایک موجود بنایا ہے کہ اس میں روح پھونک دی ہے, انلمیٹڈ ہے یہ. اللہ اکبر, یہ تمام ہستی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے, اس قدر وسیع ہے. ہمارے موبائل میں اگر 60 GB 70 GB 80 GB ہو, ایک استعمال کے بعد 60 GB ہونے کے بعد لکھا آتا ہے نو اسپیس, ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ انسان اس حد تک وسیع ہے, یہ انسان اس کی روح اس حد تک وسیع ہے کہ آپ جس قدر معارف جس قدر علم اپنے اندر ڈالتے جائیں کبھی یہ نہیں لکھا آئے گا نو اسپیس. اس لیے خدا نے کہا اس کو سجدہ کرو, ایک درود بھیجے محمد آل محمد. ابھی ہمارے دین کی معرفت سافٹ ویئر کے حد تک ہے. آپ موبائل میں واٹس اپ ہر کوئی کھول لے گا, ہر کوئی استعمال کر لے گا. یہ روح, یہ نفس, یہ قلب, جسے قرآن میں بہت عجیب چیز ہے. اقبال تمام زندگی اسی کے کش میں رہا ہے, سمجھ گئے. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنے مے میں غور کرتا ہوں. یہ مے دیکھا ہے آپ, دیکھیں اس مے سے آپ ہر چیز کو حس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آسمان کو دیکھتے ہیں, لمحوں میں آپ کے نفس اور مے کی اس قدر سپیڈ ہے. لہجے میں یہ آسمان جو اربھا نوری سال فاصلہ ہے, آپ ایک نگاہ میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنے اندر, ٹھیک ہے. عجیب ہے کہ نہیں؟ میں یہ دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں, سب کو آپ نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. کوئی چیز یہاں آپ کے اس مے کے زد سے باہر نہیں ہے, ایک عجیب چیز ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں کبھی جب اپنے خودی میں اور اپنے مے میں کھو جاتا ہوں تو میں وحشت زدہ ہو جاتا ہوں. اللہ نے یہ کیا چیز بنائی ہے؟ یہی وہ مے ہے جو ہمارے موت کے وقت ہمارے جسم سے جدا ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ روح ہے انسانی. تو بعض لوگوں کی معرفت سافٹ ویئر کے حد تک ہے, اس کو یہ علم ہے کہ اس آپشن کو کس طرح استعمال کرنا ہے, ہارڈ ویئر کو استعمال کرتا, مطلب واٹس ایپ استعمال کرتا ہے. مثلا تصویر لینی, اس کو پتہ ہے اس آپشن کو دبانا ہے تو تصویر لے سکتا ہے. لیکن دین کے اس موبائل کے اندر جو ایک ہارڈ ویئر, اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو. ہم تو ابھی دین کے سافٹ ویئر میں رہ گئے ہیں, ہارڈ ویئر کی تو بہت دور کی بات ہے. یہی نماز, ایسے حقائق اللہ نے اس کے اندر چھپا رکھے ہیں. کبھی آپ نے ان فنکشنز کو نماز کے چھیڑا ہے؟ نماز خود ایک سافٹ ویئر ہے, اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن لوگ اس نماز کو معمولی سمجھتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کو علم ہو کہ نماز میں اللہ کس طرح اس پر رحمتیں نازل کر رہا ہے. دیکھیں یہ فنکشن ہمارے اندر ایکٹیو نہیں ہے, ہاں جی. سیر سپاٹے کے فنکشن ایکٹیو ہے, ہاں جی. دنیا کے, دنیا پرستی کے فنکشن بہت ایکٹیو ہیں, دشمنی کرنے کے فنکشن بہت ایکٹیو ہیں, دوسرے پہ الزام لگانے کے فنکشن تو فوراً ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں. لیکن اس حص کو یاد رکھیں, زندگی مختلف معنوی حص کا نام ہے جو آپ نے اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. یہ شوق اگر آپ کے اندر ایجاد نہ ہو تو آپ کی زندگی ہمیشہ بیزاری میں گزرے گی, کبھی دین کی طرف آپ نہیں آ سکیں گے. کہ میں آئندہ کل پرسوں کی تقریروں میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہم نے اپنے اندر इन ऑप्शन को किस तरह एक्टिव करना है, उनमें से नमाज है। अल्लाह अकबर। आयतुल्ला सैयद अली काजी तबतबाई रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाते हैं, एक दिन गमगीन बैठे हुए थे, उस्तादुल उरफा हैं आयतुल्ला तबतबाई जैसे साहिब अलमीज़ान के उस्ताद हैं, परेशान बैठे। शागिर्दों ने पूछा, आगा आप बहुत परेशान हैं? तो कहा, मैं सोच रहा हूँ अगर हमें बेहश में नमाज न पढ़ने दिया तो हम क्या करें। अल्लाह, क्यों? नमाज को उसने पहचाना, नमाज की मारिफत हासिल की। फरमाया, अगर तुम्हें इल्म हो कि नमाज में अल्लाह कैसी रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसा रहा है, सोच, तो इंसान तमन्ना करेगा कि मैं कभी भी सजदे से अपना सर न उठाऊं। अल्लाह, लेकिन कौन है इस हकीकत को समझने वाला? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, एक्टिव करे मुख्तलिफ हिस्सों, शौक को। शौक हमारे अंदर बहुत कम है कि नहीं जी? दिल शौक का मरकज है। ये अजीब एक हार्डवेयर है दिल, जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है। देखा, अजीब है। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के खिलकत के अजायबात में से इंसान का दिल है कि नहीं? अजीब एक हार्डवेयर है जो हमारे रूह में अल्लाह ने फिट किया है। आपने देखा है कि मसलन मोबाइल में मुख्तलिफ, अंदर के फंक्शन में, हार्डवेयर में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हाँ जी, मसलन CPU होता है, मुख्तलिफ चीज़ें जो काम। ये दिल तमाम एहसासात का मरकज क्या है जी? दिल है। अगर अहले बैत से मोहब्बत है उसका मरकज क्या है? दिल है। अगर औलाद से मोहब्बत है इस हार्डवेयर की वजह से है जो अल्लाह ने यहाँ रखा है कि नहीं? अगर ये हार्डवेयर इसमें वायरस आ जाए, कभी वायरस आ जाता है, आप सुनते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह माँ ने, बाप ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली, या बाप ने अपने बच्चों को, ये कब है? जब इसमें वायरस आ जाए। हाँ जी, एक दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद। ये अक्ल, नफरत आप देखें। मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन हकायक की तरफ आऊंगा कि ये मजलिस खत्म हो, कम से कम 50-60 नए ऑप्शन हमारे अक्ल और हमारे दिल में एक्टिव हो जाए। हाँ जी, क्योंकि मजलिस हुसैन क्या है? अपडेट करने की जगह है अपने रूह को। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आलो। यही एक विरजन न रखे हमेशा। मोबाइल दुनिया में मार्केट में नई चीजें आए तो आप फौरन जाके उनको क्या करते हैं? हाँ जी, आईफोन का नया वो आया है, फलान का फलान, फौरन आप क्यों? उसमें नए ऑप्शंस होते हैं। हाँ जी, आजादारी इमाम हुसैन ये है कि जब भी आप यहाँ तशरीफ लाए, नए नए ऑप्शंस आपके वजूद में एक्टिव हो जाए। अगर बेनमाजी है नमाजी बन जाए, अगर जाहिल है आलिम बन जाए, अगर बेहिस है हिस्सदार बन जाए, अगर बीवी पे जुल्म करता है, बीवी के साथ बुरा सलूक करता है, वो छोड़ दे। अल्लाह हो, दिल बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, और अल्लाह ने भी एक अजीब जुमला फरमाया है पैगंबर की जबान में कि मेरा कायनात में कोई घर नहीं है, है तो मोमिन का दिल है। अल्लाह हो, मेरे दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। कि तुम मुझे कहीं तलाश नहीं कर सकते, अगर मुझे तलाश करना चाहते हो तो मैं मोमिन के दिल में हूं। बहुत से ऑप्शंस आपको बंद करना पड़ेगा अपने नफ्स के अंदर, तोहमत के ऑप्शंस को बंद करना पड़ेगा। शैतान बहुत ये वायरस अजीब डालता है, याद रखिए, और इसके वायरस ऐसे बने होते हैं, ये ऐसा इंजीनियर है शैतान कि मैं आज के उस दर्स में बयान कर रहा था, वाकई इंसान एक अजीब मौजूद है। पहचाने खुद को, आपके अंदर बेहिश्त है, आपके अंदर अभी भी नहरें जारी हैं, बागात हैं, आपका नफ्स इस कायनात से भी ज्यादा वसी है। हाँ जी, इंसान ऐसा मौजूद है कि शैतान कोशिश करता है आपके अक्ल और दिल में अपना वायरस भेजे। सोचते वक्त फौरन शैतान नाजिल होता है। ये सबसे खतरनाक जगह है, ये हेड है, ये खुदा का नुमाइंदा है, ये इमाम है खुदा का आपके नफ्स के अंदर। थिंकिंग का सिस्टम बहुत सख्त मरहला है, याद रखें, क्योंकि आप जो सोचते हैं उसे नजरिया बनना है, उसने अकीदा बनना है कि नहीं? आप यहां जो सोच रहे हैं उसने अकीदा बनना है, उसने नजरिया बनना है, उसने मकतब बनना है, और शैतान दाखिल भी اسی وہ مدد. میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں. ابن ملجم کو آپ دیکھیں, ابھی اس وقت پاکستان کی تشیع کہ پاکستان میں جو وائرس پھیلائے جا رہے ہیں عقیدتی اور عمل کے میدان میں بہت سخت وائرس ہے, ہاں, اور ایسے خرافات وجود میں آئے ہیں. خرافات کا ایک ایسا وائرس شیطان نے بنایا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی اس کو ختم کرنے سے قاصر ہے. اب آپ ابن ملجم کے بارے میں دیکھیں. میں کہتا ہوں انسان کا جب یہ سسٹم خراب ہو, سوچ بہت اہم ہے. آپ ابھی اپنی تمام زندگی کس بیس پہ گزار رہے ہیں مجھے بتائیں, صبح کیوں اٹھتے ہیں؟ میں آپ کو ذرا آپ کی تھنکنگ سسٹم کی طرف متوجہ کرتا ہوں. اس میں وائرس نہ آنے دیں. اس میں وائرس آنے پہ انسان بے نمازی بنتا ہے, اس میں وائرس آنے پہ انسان علی کو اللہ کہتا ہے, اس میں وائرس آنے پہ انسان علی کو رب کہتا ہے, اس میں وائرس آنے کی وجہ سے انسان علی کو رازق کہتا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہاں سوچتے سوچتے انسان شیطان, اس لیے کیا کہا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ایسا یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ الذی یوسوس فی صدور, اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے. وہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوا, اس طرح ہے اس طرح ہے. آپ جب بھی سوچ رہے ہوں یا آپ کے اس تھنکنگ سسٹم میں عام زندگی میں بھی, جی دو داماد گھر آئے, آپ دیکھیں شیطان کیسے ماشاءاللہ دو دامادوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتا ہے. ماشاءاللہ داماد جا رہا ہے بیوی کے گھر کی طرف, ساس سسر نے دعوت دی ہے, دونوں داماد آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جب گیٹ پہ یہ دونوں داماد پہنچ جاتے ہیں شیطان دونوں کے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں. نئے نئے فنکشنز شوہر کے اندر ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا. جی اب ساس میرا استقبال کس طرح کرے گی؟ اس کا استقبال بہت دقیق ہے, آپ خوبصورت بھی ہے, سوچنے کی کوشش کریں. شیطان اس وقت پاس پاس ہوتا ہے. دونوں دامادوں کے دل میں شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے. ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے, ماہ رمضان کے دعاؤں میں بھی اس کو بیان کیا ہے. گیٹ پہ پہنچتے ماشاءاللہ اندر گوشت بھی تیار ہے, ہاں جی کھانا بھی تیار ہے, دونوں دامادوں کے جو مینو انہوں نے دیا ہے, ہاں جی ماشاءاللہ وہ بھی سارے تیار. اب شیطان آ کے گیٹ پہ کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہے. اب وہ داماد اس کو دیکھ رہا ہے, یہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ساس اس کا استقبال کس طرح کرتی ہے, اور میرا سسر میرا اس, یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ نہیں سوچ رہے ہوتے, اس وقت شیطان پھونک رہا ہوتا ہے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اور ایسا پھونکتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی کے چراغ کو ہی وہ, بعض ایسے مسائل آتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے کہ واقعا انسان تعجب کرتا ہے. ایک اپنے بیوی کے ساتھ فقط کس وجہ پہ ظلم کر رہا تھا, کس وجہ سے وہ اپنے بیوی کو تنگ کر رہا تھا؟ یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. خدا ظلم کو کبھی برداشت, یاد ظلم کی سزا ہر صورت, کچھ چیزیں ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملتی, ان میں سے ایک ظلم ہے. بیوی پہ کبھی انسان ظلم, کسی کو انڈر پریشر رکھنا کبھی اس انسان کے دل کو سکون. ایک مرحلہ آیا, ایک کیس آیا, اس میں فرق کیا تھا, اس میں مسئلہ کیا ہوا تھا, آپ دیکھیں تو واقعا انسان اس قدر پست ہو جاتا. منفی آپشن جلدی ایکٹیو کر لیتے ہو اپنے اندر, لیکن مثبت جب مرحلہ آتا ہے وہ بہت دیر سے انسان ایکٹیو کرتا ہے. کہا جی یہ مسئلہ بیوی کو طلاق دینے کے مسئلے پہ آئے. اب آپ دیکھیں واقعا انسان عجیب ہے, ہاں خصوصاً میں اہل پنجاب کی نسبت, واقعا یہاں مزاج اور طبیعتیں اور جو دور طریقے رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے, ہاں جی. और यहाँ दामाद माशाल्लाह बादशाह की तरह है, वो हम बल्तिस्तान के लोग हैं, दामाद है, उसको भेजाओ रोटी लेके आओ। हाँ जी, एक दुरूद भेजे मोहम्मद आलम। हम सबसे ज्यादा काम ही दामाद से लेते हैं, फकत कभी खुद बर्तन भी जाके धो लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ बस वाकई तौर तरीके मुख्तलिफ है, रख रखाओ पता नहीं क्या, ऐसे अजीब गरीब चीज़ें। उस केस में मसला क्या था, अल्लाह अकबर, आप ये देखो, खुदा ने उसे कनीज नहीं बनाया, नौकरानी बना के नहीं भेजा। शैतान जब हमारे इसमें घुसता है सोच में तो काम खराब करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं जैसे इस बीवी को मुझे दिया है जैसे नौकरानी है। बीवी का, बीवी और शोहर के मकाम में कोई फर्क, हम सफर है, ये मुकम्मल है, यानी शोहर को मुकम्मल करती है बीवी। हाँ जी, कहीं पे हक का हक नहीं है बीवी को हुक्म देने का। आप देखिए इस्लाम, हमने तो वो बीवी के अखलाकी तौर पे वो शोहर के बात को मानती है। चाहे वैसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप देखिए, अल्लाह भाई खुमैनी इसलिए बना है, तमाम रहमत के दरवाजे इंसानी और अखलाकी उसूलों की पासदारी करने की वजह से आप पे खुलता है, याद रखिए, वरना नहीं खुलेगा। बहुत से रिकावटें जो जिंदगी में है वो इसी वजह से, याद रखें। इमाम खुमैनी की बीवी फरमाती हैं, ये अजीब शख्सियत है वाकई तारीख इस्लाम का। हमने अपने दौर में, हम उनके असर है, उनकी बीवी ने ये जुमला कहा कि आगा ने कभी अपने जिंदगी में मुझसे ये नहीं कहा मेरे कपड़े लो। अजीब है कि नहीं, फरमाया अपने लिबास को उतार के रखते थे टांग के, अगर तीन दिन तक देखते थे कोई ना धोए खुद धोते थे। अल्लाह, कभी फरमाते मुझे नहीं कहा मेरे लिए चाय बना के लाओ। अजीब है कि नहीं, खुमैनी वैसे नहीं बनता। अमेरिका को ललकारने वाला दुनिया के इस्तेमारी ताकतों को ऐसे हस्तियार ललकार सकती है जो हर एक के हक को जानते। फरमाया हद एक दिन मैं बैठी हुई थी, कलम मेरे पास, कलम पड़ा है मेरे पाँव के पास है, वहां बैठे खुद उठ के आके उठा के ले गए। अल्लाह, इस कदर दकीर, ऐसे हस्तियां हैं जो दुनिया के मुकाबिल में, क्योंकि यहां ये मसाइल बहुत ज्यादा है और वाकई काफी जिंदगियां इससे उजड़ जाती हैं। सो थोड़ा सा नरम दिली इख्तियार कर, कौन सा सख्त यार, जरा प्यार से बोलो कौन सा मुश्किल है, मुश्किल है। इमाम फरमाते हैं औरत फूल की तरह है, जरा प्यार से बात करो, अकल से औरत से कभी बात न करना, प्यार से। यही कह दो कि बस क्या खाना बनाए, सारे दिन ये बेचारे खुश रहती है। ठीक है, बीवी से फरमाते हैं कि कभी दलील से बात न करो, आप एक दलील दे माशाल्लाह वो सौ दलील पेश करेगी। हाँ जी, औरत से फरमाते हैं जज्बात के साथ, प्यार के साथ, एक फूल लेके जाओ बस खत्म। ये दिया, सब कुछ किया जी, बेचारी सुबह से शाम तक इसी खुशी में टाके लगा रही, झाड़ू लगा रही, कपड़ा। हाँ, बीवी ऐसी चीज है, हाँ औरत ऐसी चीज है। एक शख्स पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाह पाना हो तो इंसानी और अखलाकी उसूलों को बहुत रियायत करो। नरमी बहुत से दरवाजे, दरवाजे याद रखें, रहमत के दरवाजे बाहर नहीं हैं, ये इस तरह के गेट नहीं जो यहाँ से खुले आप अंदर आए। तमाम रहमत के दरवाजे आपके सिफात से खुलते हैं, याद रखें। पैगंबर अकरम की एक सिफत को कुरान ने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, खुल के। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पैगंबर अकरम की कामयाबी का राज क्या था? आज दुनिया में अरबों लोग उन पर दुरूद सलाम भेजते हैं, अरबों लोग उनके पैरोकार है कि नहीं? वजह क्या है? उनका इल्म था? नहीं। कुरान कहते हैं उनका इल्म कामयाबी का इल्म है अपनी जगह, लेकिन उनकी कामयाबी का और लोगों को उनकी तरफ आने का राज क्या था? इल्म था? नहीं। उनका कबीला था? नहीं। इसलिए बनी हाशिम से थे इसलिए लोग आए? नहीं। मक्की थे इसलिए लोग आए? नहीं। کس لیے خدا نے بیان کیا قرآن میں، یہ ہمارے لیے درس ہے. جو تمام بڑے مناسب پہ ان کے لیے درس ہے، جو صدر ہے ان کے لیے درس ہے، جو عالم ہے ان کے لیے درس ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے درس ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. خدا نے ایک جملے میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. واقعا کامیابی اسی میں ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ پر اے پیغمبر اکرم، اے رسول خدا، آپ پر اللہ کی رحمت ہے. لنت لہم، آپ بہت ہی نرم ہیں. اللہ پیغمبر اکرم کی کامیابی کا راز کس میں قرار دیا؟ نرمی میں. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے. بعض لوگ سخت دل ہیں، اللہ اکبر، گھر میں داخل ہوتے ہی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی بیچاری ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے. بعض لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے، چہرے پہ ہمیشہ غصہ ہوتا، لنفظ من حولی، یہ تمام لوگ آپ کے ارد گرد سے. یہاں میں ایک واقعہ سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ سمیٹتا ہوں. فلاح پاؤ، رحمت کے دروازوں کو کھولو، اس سلوک میں جو آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان اوصاف کو اپناؤ. ان مجلسوں سے نکلنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آئے. امام حسین یہی چاہتے تھے، فرمایا نا میں اصلاح کے لیے. آپ اپڈیٹ ہو کر جائیں. 2019 کے عزادار میں اور 2020 کے عزادار میں فرق ہونا چاہیے. 2019 کے شوہر میں اور 2020 کے شوہر میں، 2019 کی بیوی میں اور 2020 کی بیوی میں فرق ہونا چاہیے. 2019 کے عبادت میں اور 2020 کے عبادت میں فرق ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہ ہو تو انسان نہیں پہنچ سکتا. سید ہاشم حداد، بہت بڑا نجف، کربلا میں ان کی زندگی تھی، اور سید علی قاضی کے عظیم شاگردوں میں سے تھے. سید علی قاضی نجف میں اگر آپ جائیں، مولا علی کے ذریح اور ان کے زیارت کے بعد سب سے زیادہ علماء اور لوگ اس کے قبر کو تلاش کرتے ہیں. کبھی نجف میں جائیں، وادی السلام میں اس عظیم ہستی کے قبر پہ جائیں، سید علی قاضی طباطبائی، کہ اس کے شاگردوں میں سے علامہ طباطبائی ہے، کہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، اور علامہ طباطبائی کے شاگرد اس وقت ایران کو جو لوگ چلا رہے ہیں علماء، ان میں سے اکثریت یا آیت اللہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، شاگردوں میں سے، یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے. یاد رکھیں، ان کے ایک شاگرد ہے سید ہاشم حداد، کربلا میں رہنے والا، اور یہ لوہار کا کام کرتا ہے. سخت گرمیوں میں روزہ رکھ کے، ماشاءاللہ عرب کی گرمی بھی آپ جانتے ہیں کہ عجیب گرمی ہے، کہ نجف میں علماء فرماتے ہیں کہ ہم گرمیوں میں بیسمنٹ کے نیچے بیسمنٹ کھود کے وہاں بیٹھتے تھے، ظہر سے لے کے شام 4 تک، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے. اور یہ شخص اس وقت اس شدید گرمی میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد وادی السلام میں آتا تھا، اس گرمی، اور فرماتے تھے مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وادی السلام سے دیا ہے. کہ اگر آپ کبھی نجف جائیں تو اس عظیم ہستی کے قبر پہ جائیں، سید علی قاضی طباطبائی کے نجف میں مولا علی کے بعد یہ شخص ہے، اس کے قبر پہ لوگ زیادہ آتے ہیں. اور اعجوبہ ہے، واقعا اعجوبہ ہے، کہ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی اس ہستی کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیسا عظیم اس کے شاگردوں میں سے ایک سید ہاشم حداد تھا. کیونکہ ہم بہت سے مختلف اخلاقی، آئلی اور ذاتی زندگی کے جھگڑوں میں گرے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے، رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، کیسے ان منازل کو طے کیا جاتا ہے، کیسے اللہ کے اس جذبے کو، اللہ کے ان عنایتوں کو اپنی طرف انسان حاصل کر سکتا ہے. اس نے شادی کی، یہ عالم نہیں تھا جس طرح ہم کلاسک حوزے بھی پڑھتے ہیں، اس طرح اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسا شخص تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے پاس آتے تھے ادب سیکھنے کے لیے، اللہ، اخلاق سیکھنے کے لیے، کردار سیکھنے کے لیے. فرماتے ہیں ان کے زندگی کے حالات میں آغای تہرانی لکھتے ہیں، کیونکہ آغای تہرانی خود اس کے شاگردوں میں سے ہے، کتاب روح مجرد میں وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب شادی کی، ساس انتہائی سخت ہے، بد زبان، 5 سال اس شخص کو کوئی ایسی گالی نہیں جو اس ساس نے نہ دی ہو. بیان کر، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کیسے راستے کھولتا ہے. واسان تکرہو شیئن، بتھیرے ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز سے کراہت محسوس کرتے ہو لیکن اللہ نے خیر اسی میں تمہارے لیے. واسان تحبو شیئن، بہت ایسا ہوتا ہے تم ایک چیز سے محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، جبکہ وہو شر لکم، وہ چیز تمہارے لیے شر ہے. ظاہری بات ہے یہ ساس تو شر میں شاید، ہاں جی کیا کہیں، ظاہری طور 5 سال اس نے برداشت کیا. کہتا ہے جو ہی میں گھر میں آتا ماشاءاللہ گالیوں کی ایک قطار میری طرف یہ بھیج دیتی، مجھے دیکھتے ہی نفرت کے اظہار کرتی، بار بار کہتی میری بیٹی کو طلاق دو. سخت مرحلہ ہے. یہاں کوئی عام شخص ہو تو وہ فوراً کیا کر دیتا، یہاں تو ساس کی جرأت نہیں ہے داماد کے ساتھ، اور یہ داماد کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے. یہاں ہے جی کوئی ساس ہے جو اس سے جرأت کرے داماد کو اس طرح؟ یہاں تو ماشاءاللہ جو داماد ہیں وہ تو بادشاہ ہے بھائی پنجاب میں ماشاءاللہ. آخر میں ہر انسان کی ایک تحمل کی حد ہے، یہ اللہ کے لیے برداشت کرتا رہا، برداشت کرتا رہا. نجف میں آیا اپنے استاد آغا قاضی کی خدمت میں، اللہ ہو، یہ لوگ راستہ طے کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ان عالی مراتب پہ پہنچتے ہیں، نہ ہماری طرح جو معمولی باتوں پہ دل میں نفرت. تحمل ہو، اللہ اکبر. اپنے استاد کے پاس آئے، یہ راستے ویسے ہی طے نہیں ہوتا، یہ عنایتیں ویسے ہی نہیں ہوتی. اپنے استاد کے پاس آئے اور اپنے استاد نے دیکھا پریشان، نے کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا ساس اس طرح ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں، کیونکہ 5 سال سے یہ اس طرح بدزبانی کرتی ہے، اب میرے تحمل سے باہر ہے. تو آغا مسکرائے، ان کی طرف دیکھا، فرمایا تمہاری ترقی کی چابی تمہاری ساس ہے. کہا یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے بد اخلاق ساس کے ذریعے. اگر کبھی بہو دیکھے ساس بد اخلاق ہے تو یہ سمجھے کہ اگر اس نے اس کو تحمل کیا، اللہ وہ دروازے بعد میں اس کے لیے کھول دے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر بیوی بد اخلاق ہے، شوہر تحمل کرے، اللہ نئے نئے رحمت کے دروازے اس پر. ہم تو فوراً جو ہی جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو فوراً کیا کر دیتے ہیں. ہم حج پہ گئے، ایک شخص نے کہا جب روم کی تقسیم کی باری آئی، جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ اچھا میرے مزاج. انسان حج میں بھی جا کے اپنے مزاج کے مطابق لوگ ڈھونڈتا ہے. میں نے کہا تمہارا علاج یہی ہے، اگر چاہتے ہو تمہارا حج قبول ہو، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں پسند. انسان سمجھتا ہے میں ہر چیز اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہو تو پھر میں ترقی نہ. اکثر وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو ان چیزوں کو تحمل کرے جو ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہے. اکثر شکایت کرتے ساز اس طرح ہے، بہو اس طرح ہے، بیٹا اس طرح ہے، یہ امتحان ہے. اگر اس کو انسان نے تحمل کیا، وہ دروازے اور وہ رحمت کے دروازے، وہ نعمتیں اللہ نازل کرے گا جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہے. कहा नहीं तुमने इसको तलाक नहीं देना, बल्कि क्या कहा, जाओ और अपने सास के हाथों का बोसा लो।
सख्त है कि
एक इंसान मुसलसल नफरत का इजहार करे और दूसरा जाके हाथों को चूमे। आगा ने क्योंकि कहा था कि तुम्हारी कामयाबी का राज और चाबी यही है, अगर तरक्की करना चाहते हो, ये ना हो कोई बद अखलाकी करे फौरन खुद से दूर कर दो, कोई जरा सख्ती करे खुद से दूर कर दो। कभी अल्लाह चाहता है आपको कुछ इनायत करे, कोई ऐसी चीज आपके पास भेज देता है जो आपके मजाज और तबीयत के मुताबिक, इसके तहमुल से अल्लाह आपको वो इनायत करेगा। ये वापस आया, खुद फरमाते हैं मैंने जू ही दरवाजा खोला, सास कपड़े धो रही थी सहन में, जो ही मुझे देखा फिर शुरू हो गई, हर जो बदजबानी गाली दे सकती थी मुझे देना शुरू। मैं तेजी से आगे गया, हाथों को पकड़ के मैंने अपने सास के हाथ का, तो सास हैरान रह गई कि मैं इसको बुरा भला कह रही हूं। इसने आगे मेरे हाथों को चूमा, कहा कोई बात नहीं, आप मेरी मां की तरह है, माँ जिस तरह भी इंसान को इंसान बर्दाश्त कर ले, आप मेरी माँ हैं, आप जो कहे कोई बात नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ माँ की तरह। अब वो खामोश देख रही है, ये देख रास्ता इस तरह घूमता, तरक्की इस तरह होती है। इसीलिए उलमा इसके आलिम नहीं है, लेकिन हर आलिम की तमन्ना है मैं हाशिम हद्दाद के पास आऊं। वैसे ही नहीं बनता, वैसे ही ये मनाजिल तय नहीं होते। ये नहीं है जिन में हम बहेश में और आला तरीन मनाजिल और फर्श और अर्श के मनाजिल पे पहुंचना चाहता और हर चीज मेरे मजाज के मुताबिक हो, हर चीज मेरी तबीयत के मुताबिक हो। ये मनाजिल इस तरह तय नहीं होते। फरमाते हैं बीवी की आवाज आई, क्या आवाज, जाके रोटी लेके आए, ये सौदा लेके आए घर के लिए। ये है दरवाजे इस तरह खुलता है, वहां से तेजी से तरक्की की। तमाम उलमा इसके दुकान में आके दस बस्ता खड़े हैं, ये लोहार का काम करो, उलमा सारे खड़े एक फेज लेने के लिए। इस साथ में ये फेज इसलिए मिलता है इसको, इसको अल्लाह ने दिया इन सख्तरीन मराहिल को, सास को बर्दाश्त करने की वजह से लिखा है इसकी जिंदगी में कि अपने सास को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह ने उसको इन मकामात तक पहुंचाया। और जब वो आया, जब दरवाजा खोला गली का बाहर जाने के लिए, तो वो फरमाते हैं खुद, जब मैंने दरवाजा खोला तो ये दरवाजा गली में ये दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अर्श की तरफ ये दरवाजा खोला। अय्याम अय्याम आजा हैं और शहदाए करबला ने भी आली तरीन इंसानी और अखलाकी किरदार का इजहार किया। वाकई मदीना छोड़ना इमाम हुसैन के लिए बहुत सख्त था। नाना की यादें हैं, माँ की यादें हैं, माँ की कब्र है, भाई हसन मुश्तबा की कब्र है। हुसैन को समझो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे ये हमारे हुसैन। वाकई अजीब है, इन हुसैन की इस आलम हमें दीवाने उस, इन चिशम ईस के जानहा हमें परवाने उस। कौन है ये हस्ती के तमाम इंसान मजनून है इसके, इन चिशम ईस के जानहा हमें पर, ये कौन सी शमा है कि तमाम इंसान और जानदार परवानेवार इसके गिर। अल्लाह जब बेअद का मुतालबा किया और इमाम ने फरमाया मैं यहाँ बेअद नहीं कर सकता, कल मैं अपना नजरिया दूंगा मदीने के लोगों के सामने, वहां आना, मैं वहां पे अपना नजरिया तुम लोगों को देता हूँ। आजादारो जब मौला वापस आए दरबार से, तो रात का वक्त था, वुजू किया और अपने नाना रसूल खुदा के कब्र मुतहर السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا جدہ اے میرے نانا رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ اور شکایت کی امت کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے، مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ عزاداروں مناجات کرتے کرتے اپنے نانا کے قبر پہ نیند آ گئی،
اپنے نانا کی زیارت ہوئی نیند میں یا عالم شہود میں، تو نانا نے فرمایا اے میرے نور نظر اخرج الی العراق، تجھے مشکل سے نکلنے کا راستہ میں بتا دیا، عراق کی طرف نکل جا، کربلا کی طرف نکل جا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو اپنے راہ میں مقتول اور قتیل دیکھنا چاہتا ہے. عزادارو امام حسین اٹھے، راستہ مل گیا، کربلا کی طرف اب حسین نے ارادہ کر لیا کہ اب کربلا کی طرف جا سکتا. عزاداروں اس کے بعد روایت میں ہے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے قبر پہ گسی. ہمیں تو قبر زہرا کا علم نہیں ہے لیکن حسین کو معلوم ہے اپنی ماں زہرا کے قبر کو. عزاداروں وہاں امام حسین تشریف لائے، اپنی ماں کے قبر کو سینے سے لگائے، شاید وہ لمحات کو یاد کیا ہو جب ماں کا جنازہ تھا اور حسین سرانے ماں کو پکار کے فرما رہے تھے ماں اپنے آواز سے مجھے بلاؤ اور کہو حسین آؤ، جب تک اے ماں تو نہ مجھے بلائے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. روایت میں کفن کے بند کھل گئے اور بی بی زہرا نے فرمایا حسین میرے سینے سے لگ گیا. عزادارو شاید ان لمحات کو بھی حسین نے یاد کیا ہوگا جب ماں دیوار کے درمیان آئی ہے قبر اپنے ماں کی قبر پر حسین نے کافی گریا کیا. اور عزادارو اس کے بعد رات کی تاریکی میں ابھی ایک قبر باقی ہے، وہ کون ہے؟ بائی حسن مشتبہ کی قبر ہے. بائی بہت عظیم نعمت ہے، انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بائی کی موت. امام حسین نے ابو الفضل عباس کے جنازے سے جب اٹھے تو ایک جملہ فرمایا تھا الان انکسر ظہری، کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بھائی ایسی چیز ہے، اللہ عظیم نعمت ہے. عزادارو اپنے بھائی حسن مشتبہ کے قبر پہ آئے، حسن مشتبہ کی زیارت کی، سلام کیا، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، اے میرے بھائی حسن مشتبہ پر میرا سلام ہو. دونوں شہزادوں نے بہت ساتھ زندگی گزاری، 47 سال امام حسن مشتبہ کے ساتھ زندگی گزاری. عزادار مدینے میں خبر پھیل گئی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمام لوگ جمع ہوئے مدینے کے، ہر کوئی حسین کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. عزادارو گریا بلند ہے، کیوں نہ روئے حسین جیسی ہستی مدینے سے، اور حسین کو یقین ہے اب میں واپس نہیں آؤں گا. عزادارو ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہے لیکن قبر کربلا میں ہے، حسین کے عراق میں ہے. عزادارو مدینہ کے تمام خواتین گریا کر رہے، بچے گریا کر رہے ہیں اس دن کی طرح جس طرح رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہوں. حسین کا مدینہ چھوڑنا بہت سخت ہے، گرا ہے اہل مدینہ پہ. عزادارو سب گریا و آہ و بکا میں مصروف تھے، اچانک آواز آئی اے مدینہ والو اپنی نگاہ کو جھکا لو. عزادارو کہتا ہے اہل مدینہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی، تمام جوانہ نے بنی ہاشم ایک دروازے کے پاس کھڑے ہیں، عباس علمدار ہیں، اول محمد ہے، اکبر و قاسم ہے. عزادار و راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک بلند قد خاتون گھر سے نکلتی ہے، تمام جوانہ نے بنی ہاشم نے پردہ کیا ہو اس خاتون کے گرد، تمام محملیں تیار ہے سوار ہونے کے لیے. عزادار عباس چکے اپنے پاؤں کو سیڑھی بنا کے سوار کرایا اس بی بی کو. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. عزادارو ہائے زینب، کس شان سے بی بی کو سوار کرایا تھا؟ عزادارو یہ راوی کہتا ہے اس بی بی کو میں نے کوفہ اور شام میں دیکھا بغیر چادر کے ہاتھ بندے ہوئے، عزادارو تازیانے لگ رہے ہیں، اس سے نہ بچوں کو بچا رہی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.